اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
اللہ کریم کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، اللہ پاک کی خاطر محبت رکھنے والے جب بہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔
سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس پروگرام میں ہم اللہ والوں کی صفات اور اللہ والوں کے احوال پر بات کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے کردار و گفتار پر گفتگو کی جاتی ہے، ان کے اخلاق پر بات کی جاتی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ اول تاخیر رہیں۔ آج بھی ہمارا موضوع ہے اللہ والوں کے اخلاق، حصہ دوم۔ پچھلے ہم نے سلسلے میں بھی اللہ والوں کے اخلاق پر بات کی تھی، اللہ والوں کے اخلاق و کردار اور ان کے کچھ واقعات کو۔ آج بھی انشاءاللہ ہم ان کے اخلاق پر ہی بات کریں گے، اور آج دو پہلوؤں پر ہم گفتگو کریں گے اخلاق، کیونکہ بڑا وسیع موضوع ہے۔ ایک، پڑوسیوں کے ساتھ اللہ کے ولیوں کا انداز، دوسرا، قرض کے معاملے میں اللہ والوں کا انداز کیا رہا۔ بڑے ہی پیارے پیارے واقعات اس میں ہیں، حکایتیں ہیں، احادیث انشاءاللہ سنیں گے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اول تاخیر ساتھ رہیں، محشید بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم آپس میں گفتگو کریں گے اللہ والوں کا پڑوسیوں کے ساتھ انداز، قرض داروں کے ساتھ انداز، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ایک حکایت محشید بھائی عرض کرتا ہوں، بڑی مشہور ہے، جو ہم نے شاید کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ تذکرۃ الاولیاء میں سیدنا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی نے نقل فرماتے ہیں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں اور بہترین یہ بزرگ ہیں، یہ کہیے کہ ان کی بہت ساری حکایات اور بہت سارے ان کے کمالات ہم نے پڑھے ہیں۔ آپ کا مکان ایک یہودی کے پڑوس میں تھا اور اتفاق سے آپ کا کمرہ اس کے دروازے کے بالکل برابر میں تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ایک پرنالا بنایا ہوا تھا جہاں سے وہ آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے گندگی وغیرہ پھینکا کرتا تھا، جو ڈائریکٹ آپ کے کمرے میں آ کر گرا کرتی تھی، جس سے آپ کو عبادت میں تکلیف بھی ہوا کرتی تھی، مگر آپ کچھ بھی نہ کہتے، بلکہ وہ جب نجاست آتی اسے صاف کر دیتے اور اپنے معاملات میں لگے رہتے۔ ایک عرصے تک وہ کرتا رہا۔ اب جب کافی ٹائم ہو گیا، سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوا۔ ہمارے یہاں تو فوراً ریئیکشن ہوتا ہے نا، مگر وہاں سے جب کوئی ریئیکشن نہیں ہوا تو وہ خود پریشان ہوا اور آ کر مالک بن دینار سے کہنے لگا کہ آپ کو میرے پڑنالے سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ تو مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی نے، اچھا بعض اوقات یہاں پر لوگ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، ایسی خام و خام مروت میں جھوٹ نہیں بولا بلکہ سچی بات کی، فرمایا تکلیف تو ہوتی ہے مگر میں نے ایک جھاڑو لے رکھی ہے، جو گندگی گرتی ہے اسے صاف کر دیتا ہوں۔ اب جب اس نے یہ بڑا ہی پیارا اور خوبصورت سا جملہ سنا تو کہنے لگا کہ آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو سیدنا مالک بن دینار نے فرمایا غصہ تو آتا ہے، مگر ہمارا رب عز و جل فرماتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اللہ تعالی نیک لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔
بے شک
جب یہ سنا تو وہ یہودی آیات مقدسہ اور سیدنا مالک بن دینار کے اس حسن عمل کو دیکھ کر فوراً کہنے لگا کہ دین اسلام یقیناً ایک نہایت اور عمدہ دین ہے۔ کلمہ پڑھا اور سیدنا مالک بن دینار کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ آپ کا پڑوس کے ساتھ برتاؤ کتنا خوبصورت برتاؤ تھا، اس پر آپ بہت ساری گفتگو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی فرمائیں گے۔ یہ ذہن سیدنا مالک بن دینار کا یا اللہ والوں کا کیوں بنا؟ وہ ان تکلیفوں کو کیوں برداشت کرتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سنے ہوئے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں یہاں کوٹ کروں گا، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم نے اچھا کیا یا ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم نے برا کیا؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہیں تمہارا پڑوسی کہے کہ تم نے اچھا کیا تو تم نے اچھا کیا، اور جب تمہارا پڑوسی کہے کہ برا کیا تو برا کیا۔ تو یہاں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، حسن اخلاق، سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا غصہ نہ کرنا اور کمال کا جواب، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔
ماشاءاللہ، بہت اچھی قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ برکتیں حاصل کی، اور یہ حضرت مالک بن دینار کا واقعہ یہ بھی ایک غیر مسلم کو مسلمان کرنے والا واقعہ ہے۔
بالکل۔
اور میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ یہاں پر تو کسی پڑوسی کی طرف سے برائی پہنچی اور اس پر صبر کرنے کا واقعہ ہوا۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسے غیر مسلم پڑوسی پر بزرگ کا احسان کا واقعہ سناتا ہوں کہ انہوں نے کوئی برائی نہیں کی،
جی جی،
لیکن ان کی احسان کرنے کی برکت سے وہ کس طرح اسلام سے جو ہے وہ مشرف با اسلام ہوئے۔ چنانچہ میرات المناجی میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک غیر مسلم پڑوسی یہ سفر پر گیا، اور بال بچے یہ گھر پر تھے، تو رات کو اس کا بچہ روتا تھا۔
اچھا،
تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ بچہ کیوں روتا ہے؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا کہ چراغ نہیں ہے تو بچہ اندھیرے سے گھبراتا ہے۔
اللہ اکبر۔
تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دن سے اپنے روزانہ چراغ میں خوب تیل بھر کر اسے روشن کیا،
واہ واہ،
تاکہ اس کی روشنی سے غیر مسلم کے جو پیچھے بال بچے ہیں، ہمسائے ہیں، وہ جو ہے فائدہ اٹھا سکے۔
اللہ،
اور جب وہ غیر مسلم سفر سے لوٹا، اس کی بیوی نے سارا واقعہ اسے
سبحان اللہ،
تو جب اس نے واقعہ سنایا تو اس نے کہا کہ جس گھر پہ بایزید کا چراغ کی روشنی پہنچتی ہے تو وہاں اندھیرا کیوں رہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کلمہ پڑھ کر مسلمان،
کیا بات،
سب کے سب گھر والے مسلمان۔
واہ واہ، یعنی سیدنا بایزید بستامی کے چراغ کی روشنی نے، بظاہر چراغ کی روشنی تھی مگر ان کی روشنی دل کی روشنی کی طرف گئی، اور ان کے دل کے اندھیرے کو دور کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ حسن اخلاق کی وجہ سے ہوا نا، مسلمان
اخلاق کی وجہ سے۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے
اللہ
وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔
سبحان
اور
اللہ۔
اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک، اس کے راوی حضرت سیدنا ابو شریح کعبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ بیان کرتے کہ میں نے سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہمسائے سے اچھا سلوک کرے۔ تو ہمارے جو بزرگان دین ہیں، یہ جو اللہ والے ہیں، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والے تھے۔ جب ہی انہوں نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا، اور ہاتھوں ہاتھ ان کی برکتیں بھی ظاہر ہوئی۔
بالکل، دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ جو دین دار ہوگا نا، دین پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہی ہوگا۔
بالکل۔
اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہو رہا، یا پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا نہیں ہے، یا ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے، ہمارا پڑوسی شکایت کر رہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، تو اس کی جو بیسک وجہ ہم سمجھ سکتے ہیں تو وہ ہے دین سے دوری، معلومات سے دوری۔
بالکل،
جیسا کہ آپ نے حدیث پاک ذکر کی اور سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بھی بیان کیا، یہاں میں چاہوں گا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے حوالے سے کچھ حقوق بیان کیے۔ ان حقوق پر بھی اگر ہم بات کر لیں، اور پھر وہی ہمارے بزرگان دین کا انداز، اگر ہم یہ حدیث پاک سنتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ بزرگان دین ہو بہو اس کی تصویر نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے انداز سے اپنے پڑوسیوں کی خدمت کرنے، ان کی تکلیف کو دور کرنے میں آگے سے آگے نظر آتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا، اب وہ حقوق بیان فرما رہے ہیں، ہم بھی اگر اسے سمجھنے کی کوشش کریں، تم سے اگر وہ مدد مانگے تو مدد کرو، جب قرض مانگے تو قرض دو، جب محتاج ہو تو اسے دو، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، جب اسے خیر پہنچے تو مبارکباد دو، جب مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، جب مر جائے تو جنازے میں شرکت کرو، بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ ہوا رک جائے، اپنی ہانڈی سے اس کو تکلیف نہ دو مگر اس میں سے کچھ نہ کچھ اسے دے دو، میوے خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو، اور اگر ہدیہ کرنا تحفہ دینے کی گفٹ دینے کی صلاحیت نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو پھر چھپا کر اپنے گھر میں لاؤ کہ تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ جائے۔ کتنی پاکیزہ تعلیمات ہیں کہ ایک پڑوسی کے بچوں کو رنج ہوگا، تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پورے طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں، یہ وہی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے کچھ اقسام کا بھی بیان کیا۔ اب اگر ہم اس پر ہی دیکھ لیں، یہ ساری جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیریل بیان فرمائے حقوق کی، ان سب پر تفصیلی بات کرنا چاہے تو ہو سکتی ہے، صرف دو باتوں پر میں بات کرتا ہوں اور پھر ہم اپنے بزرگوں کی سیرت کو بھی دیکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ اپنی عمارت کو اس کی اجازت کے بغیر بلند نہ کرو، کہ اس کی ہوا رک جائے، اس کے معاملات میں پریشانی ہو، بے پردگی کا معاملہ ہو۔ اور دوسری بات، اپنی ہانڈی سے اسے تکلیف نہ دو۔ اگر تم بناتے ہو تو اس طرح بناؤ کہ اس کے بچوں کو اذیت نہ ہو، کہ اگر وہ اس اچھے کھانے کو جو تم نے بنایا وہ نہیں بنا سکتا تو اس کے بچے رنج میں مبتلا ہوں گے۔
اللہ اللہ،
اگر ہم اس پر دیکھیں تو کتنی پیاری تعلیمات ہے کہ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی اور ہم اپنے بچوں کو اچھا کھلا رہے ہیں، اگر ہمیں پڑوسیوں کو دینے کی طاقت نہیں تو کم از کم اس اچھے کھانے کے بقیہ اجزاء باہر تو نہ پھینکیں، پڑوسی کے بچے دیکھ کر ان کے دل کے اندر یہ حسرت پیدا ہو کہ کاش ہمارے والد صاحب کے پاس بھی پیسے ہوتے تو ہم بھی یہ کھاتے اور ہمارے یہاں بھی اس طرح کا انتظام ہوتا۔ کتنی خوبصورت تعلیم ہے، اس پر اگر ہم غور کرتے تو ہمارے بزرگوں کا یہی انداز، جیسے سیدنا بایزید بستامی کا آپ نے واقعہ بیان کیا، انہوں نے کیا کیا، تکلیف کو دور کیا نا پڑوسی کی، کہ پڑوس میں، اچھا پڑوسی اگر غیر مسلم ہو تب بھی حق کے پڑوس ہے نا،
بالکل
حق کے پڑوس، تب بھی اسے بلا وجہ تکلیف نہیں دے سکتے، بلا وجہ اسے ستا نہیں سکتے۔ حق کے اسلام مسلمان ہونے کی ایسے بڑھ جائے گا۔ پھر حق کے رشتے داری جو ہے، اگر وہ آپ کا پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی رشتے دار بھی ہے، تو اور زیادہ اس کے حقوق بڑھ جائیں گے۔ تو یہ پاکیزہ تعلیمات بزرگوں نے سنی بھی تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں ہم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے نظارے نظر آتے ہیں۔
بالکل، احادیث مبارکہ پر عمل کرنا یہ تقوی پرہیزگاری ہے، اور اولیاء کاملین کی جو اوصاف قرآن کریم میں بیان ہوئے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں پر اولیاء کرام کی جو صفت بیان کی آگے اس آیت کے بعد والی میں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان لاتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کی خبر گیری فرماتے تھے، اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو ان کے جنازے میں بھی ضرور تشریف لایا کرتے تھے، اور اس کی تدفین کے بعد جب لوگ واپس ہو جاتے تو آپ تنہا اس کی قبر کے پاس تشریف فرما ہو کر اس کے حق میں مغفرت اور نجات کی دعا فرمایا کرتے تھے، اور اس کے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کرتے، انہیں تسلی دیا کرتے۔
یعنی وہی چیزیں آ گئی نا جو نبی پاک نے بیان فرمائے، وہ آپ نے ذکر کر دی کہ ان کی سیرت کا حصہ تھا، کہ وہ اپنے عمل سے بیان کر رہے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے محشید بھائی، سنتے تو ہم بھی ہیں مگر کرتے نہیں ہیں، کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہی بزرگوں کے واقعات ہیں، کہ یہ بزرگ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے والے رہے تو ہمیں بھی تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔
بالکل،
اور ہم اپنے کردار پر غور کریں، ہم زمانے کو کیوں کوستے رہتے ہیں کہ زمانہ ایسا ہے، سارے ایسے ہو گئے، بھائی سارے ایسے ہو گئے تو میں اچھا ہو جاؤں نا، میں اپنے آپ کو درست کر لوں، انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی۔ کچھ کالز لے لیتے ہیں محشید بھائی، پھر مزید موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز دیجیے گا۔
پڑوسی سے مراد کیا ہے؟ جیسے فلازوں میں رہنے والے جن کے اوپر نیچے بھی گھر ہوتے ہیں، کیا وہ بھی پڑوسی ہیں اور ان کے بھی حقوق ہیں؟
بالکل، اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کال دیجیے گا۔
مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ قرضہ دینے سے بھی ثواب ملتا ہے؟
ہاں، اس کا بھی جواب انشاءاللہ عزوجل لیتے ہیں۔ پہلے میں سوال کا جواب عرض کر دیتا ہوں، پھر قرض والے کا جواب آپ ارشاد فرما دیجیے گا انشاءاللہ۔ پڑوسیوں کے بارے میں ویسے تو احادیث میں فرمایا کہ 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، یہ حدیث پاک کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ان کو پڑوسی قرار دیا گیا۔ پھر ان میں جو سب سے زیادہ حق ہے وہ جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے قریب ہے، اس کا سب سے زیادہ حق ہے۔ تو یوں پڑوسیوں کے احکام بیان کیے گئے۔ اب ہمارے یہاں چونکہ بلڈنگیں بنتی ہیں، 10-10 منزلہ، 20-20 منزلہ پلازے ہوتے ہیں، اب جو چوتھی منزل پر، پانچویں منزل پر رہ رہا تو اس کے اوپر بھی کچھ گھر ہیں، اس کے نیچے بھی کچھ گھر ہیں، تو یقیناً یہ بھی ہم یہ کہیں کہ حقوق تو ان کے بھی ہیں۔ اب یہ پڑوسی ہیں یا نہیں، اس پر یقیناً ہمیں مفتیان کرام سے رہنمائی لینی چاہیے، مگر یاد یہ رکھنا ہے کہ امیر علیہ السنت فرماتے ہیں اوپر کی منزل والے کو یہ چاہیے کہ وہ رات میں ایسا کوئی کام نہ کرے کہ نیچے کی منزل والے کو تکلیف ہو، یعنی سامان کو گھسیٹنا، ڈرل کرنا، اس طرح کے عجیب و غریب کام ہوتے ہیں جو پڑوسی کی نیند میں یا نچلی منزل والے یا اوپر منزل والوں کی نیند کے خلل کا باعث بنتا ہے. ان تمام حقوق کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اب وہ پڑوسی ہو یا نہ ہو، ایک پلازے میں رہ رہے ہیں، آپ کی کسی حرکت سے، کسی عمل سے اگر اسے تکلیف ہو رہی ہے تو ہمیں اس عمل سے بچنا ہوگا.
تھوڑی سی اس پر حوالے سے میں بالکل کروں گا کہ جو ہمسایوں کے حقوق ہیں، اگر آپ اس میں تکلیف کے حوالے سے اس کی مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کس کس طرح پڑوسی کو تکلیف دی جاتی ہے، تو دعوت اسلامی کی مکتبۃ المدینہ کی ایک پبلش کتاب ہے، تکلیف نہ دیجیے، آپ اس کا مطالعہ کریں. تو اس میں تکلیف دینے کے سبب، پڑوسی کو تکلیف دینے کے سبب کیا وعیدیں حدیث پاک میں بیان کی، وہ بھی ذکر ہیں، اور کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں، کیا
انداز
بنتی ہیں کہ جس میں تکلیف دی جاتی ہے، وہ بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے. اب بزرگان دین کا جو ایک بہت ہی پیارا انداز قرض کے حوالے سے ایک سوال آیا، چلیں اسی کے حوالے سے پھر اپنے موضوع ہم لے کے چلتے ہیں کہ قرض کے حوالے سے کیا فضیلت بیان ہوئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قرض صدقہ ہے. اسی طرح حلیت الاولیاء کی حدیث پاک ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ ہر درہم کا 10 درہم کے برابر ہے.
واہ واہ، یعنی صدقے کا بدلہ.
بالکل، صدقے کا ہر درہم 10 درہم کے برابر ہے اور قرض کا ہر درہم 18 درہم کے برابر.
واہ واہ،
تو
یعنی آقا ثواب بڑھ گیا.
بالکل بالکل. اچھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ قرض صدقے سے کس وجہ سے افضل ہے؟
اللہ اکبر.
تو عرض کی کہ سائل سوال کرتا ہے جبکہ اس کے پاس مال ہوتا ہے، اور قرض طلب کرنے والا اپنی ضرورت کے لیے قرض طلب
کرتا. اللہ،
تو صدقہ دینا بھی افضل ہے، لیکن اس حدیث پاک میں صدقے سے زیادہ قرض دینے کی فضیلت ہے.
وہ ضرورت کے تحت ہی مانگ رہا ہے نا قرض، تو اب جب ضرورت ہوگی تو بندہ مانگے گا، بھائی کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے، گھر میں کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ قرض مل جائے.
بالکل.
اور پھر میں اس کو آگے اسے اپنے صرف میں لے کر آؤں، میری پریشانی دور ہو جائے، میرے پاس آئے گا تو میں دے دوں گا.
بالکل،
اس کا دینا بھی ثواب ہے.
دینا بھی ثواب ہے، اور قرض کی برکت میں کہوں گا یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں یہ بھی ذکر ہے کہ قرض دینے سے صدقے کا بھی ثواب ملتا ہے.
واہ واہ.
چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو 2 بار قرض دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 1 مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب دے گا.
کیا بات ہے، کیا بات ہے، صدقہ بھی کا بھی ثواب مل رہا ہے، قرض دینے کی ترغیب بھی مل رہی ہے.
بالکل.
چلیں، یہاں قرض کی بات ہی چلی ہے تو ایک روایت پڑوسی کے حوالے سے حکایت بھی ہے اور اس میں قرض کا بھی تذکرہ ہے.
بالکل.
وہ میں سناتا چلوں تاکہ ہمارا جو موضوع ہے اخلاق اس پر بھی گفتگو ہو جائے، کیونکہ 2 ہم نے پہلو لیے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے اخلاق میں پڑوسیوں کا تعلق کیسا تھا اور قرض داروں کے ساتھ کس طرح کا وہ برتاؤ کرتے تھے. چنانچہ مکاشفۃ القلوب میں امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حکایت نقل کرتے ہیں، سیدنا ابن المقفع رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ تمہارا ہمسایہ سواری کے قرض کی وجہ سے اپنا گھر بیچ رہا ہے.
یا اللہ،
گھر بیچ رہا ہے. تو اس شخص کے بارے میں جب آپ نے سنا تو فرمایا کہ اس شخص کی دیوار کے سائے میں آپ بیٹھا کرتے تھے. انہوں نے یہ سن کر فرمایا کہ اگر اس نے تنگ دستی کی وجہ سے اپنا گھر بیچ دیا تو گویا میں نے اس کی دیوار کے سائے کی قدر نہیں کی. آپ اس کے پاس رقم لے کر گئے یا کسی کے ذریعے بھیجوائی اور فرمایا کہ بھائی اپنا گھر مت بیچو اور اپنی ضروریات ان پیسوں سے پوری کر لو.
سبحان اللہ.
پڑوسی تھا نا.
بالکل.
آپ کا پڑوسی تھا اور وہ قرض کی وجہ سے، کسی سے قرض لیا ہوا تھا، اب قرض دار کو پیسے تو دینے، قرض خواہ کو.
بالکل.
وہ تھے نہیں تو چلے بھائی قرض دینے کے لیے میں مکان بیچ دوں. جب آپ کو پتا چلا تو کہا کہ میرا پڑوسی، اس کے سائے سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے، تو اب میں اگر اس کا نفع نہ پہنچاؤں، اس کے مسئلے کو حل نہ کروں، تو شاید میں نے اس کے سائے کی قدر نہ کی. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. اور پھر اپنی رقم اسے بطور تحفے میں بھیجی، تو پڑوسی کا حق بھی دیا. اور یہاں پر یہ بھی بیان ہوا کہ جو قرض لیتے ہیں نا، وقتی ضرورت کی وجہ سے جو لیتے ہیں اور واقعی ان کے دینے کی نیت ہوتی ہے، تو وہ پھر اپنے ادا کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں بھی کرتے، جیسا کہ انہوں نے بھی کیا. مگر یہاں جو قابل ذکر بات ہے کہ پڑوسی کے ساتھ کتنا حسن سلوک ہے. اچھا، ان کا بنتا تھا کیا دینا؟ ان پر واجب تھا کیا دینا؟ نہیں دیتے. کیا ان پر شرعاً کوئی پکڑ ہوتی؟ نہیں ہوتی. مگر صرف اپنے پڑوسی کی دل جوئی کے لیے انہوں نے اتنا پیارا انداز اختیار کیا کہ اپنے پڑوسی کو مال بھیجا کہ تم اپنا قرض ادا کرو.
بالکل. اور موسم بھائی یہاں پر میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا, قرض کے متعلق دو طرح سے بات گفتگو کی جا سکتی ہے, ایک تو قرض لینے کے اعتبار سے اور دوسرا قرض دینے کے اعتبار سے.
بالکل.
تو بزرگان دین کی زندگی میں قرض لینا نہیں نظر آئے گا. وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں غیر کی محتاجی سے محفوظ رکھا,
خود دار ہوا.
بالکل بالکل. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے. تو وہ دینے کے اعتبار سے ہی ان کی زندگی میں ملتا ہے. اور ہم نے یہ بھی بزرگان دین کی زندگی میں دیکھا, جو بزرگان دین قرض دیا کرتے تھے تو قرض دینے کے بعد ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ قرض کی ادائیگی کے اعتبار سے وہ ان سے کسی بھی قسم کا جو ہے وہ نفع حاصل نہیں کرتے.
اللہ اللہ,
اتنا تقوی ہوتا تھا.
یہ
فقہائے کرام علماء کرام اس کی مختلف صورتیں بیان کریں, لیکن ان کا کے تقوی کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ وہ اس سے کوئی بھی نفع حاصل نہ کریں.
صحیح.
چنانچہ کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازہ پڑھنے تشریف لے گئے, تو دھوپ کی بڑی شدت تھی
جی,
اور وہاں کوئی سایہ بھی نہ تھا, ساتھ ہی ایک شخص کا مکان تھا. تو اس مکان کی دیوار کا سایہ دیکھ کر لوگوں نے امام صاحب سے عرض کی, یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ حضور آپ اس سائے میں کھڑے ہو جائیے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس مکان کا مالک میرا مقروض ہے,
اللہ اکبر,
اگر میں اس کی دیوار سے کچھ نفع میں نے حاصل کیا تو میں ڈرتا ہوں کہ ان دلہ کہیں سود لینے والوں میں میرا شمار نہ ہو جائے.
اللہ اللہ.
کیونکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس قرض سے کچھ نفع لیا جائے وہ سود ہے. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوپ میں ہی کھڑے رہے.
اللہ اللہ.
اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ بھی بڑا آپ کے تقوی کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک غیر مسلم آپ کا مقروض تھا, آپ اس کے گھر جایا کرتے تو وہ ٹالن ٹول کرتا. تو ایک مرتبہ جب آپ اس کے گھر تشریف لے گئے تو اچانک آپ کے قدم سے کیچڑ اچھل کر اس کی دیوار پر لگ گئی
جی.
تو آپ کھڑے ہوئے جو ہے وہ اس سوچ بیچار میں تھے کہ اس کیچڑ کو کیسے دور کیا جائے. اتنے میں وہ جو کافر شخص تھا, جو غیر مسلم شخص تھا, وہ باہر آیا اور اس نے امام اعظم کو سوچ بیچار میں دیکھا تو اچانک سے تھوڑا گھبرایا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بات بعد میں کریں گے, پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کیچڑ کیسے دور ہوگی.
صحیح.
وہ آپ کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا,
دیوار پہ جو لگا تھا,
دیوار پہ جو کیچڑ لگی تھی, تو دیوار پر جو کیچڑ لگی تھی اس کی وجہ سے وہ آپ سے اتنا متاثر ہوا کہ حضور یہ کیچڑ تو صاف ہوتی رہے گی, پہلے میرے دل کی گندگی کو صاف کر
دیجیے.
اور وہ آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان.
یہ بھی تو دیکھیں نا کہ حسن اخلاق تھا نا امام اعظم کا, کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا قرض پیسوں کے معاملے کو کون چھوڑتا ہے, مگر آپ بولے پیسوں کی بات بعد میں کریں گے, پہلے اس کا حساب قیام میں مجھ سے نہ لے لیا جائے, اس کے بارے میں مجھے بتاؤ. تو یہ کتنا خوبصورت انداز ہے ہمارے بزرگوں کا کہ وہ قرض داروں کے معاملے میں کتنی جو ہے وہ رعایت کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے. چلیے اب قرض کی بات ہی چلی ہے اور پڑوسیوں کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو پڑوسی پہ بھی بات کریں گے. ایک اور بات ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ کے بارے میں آپ نے لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے ایک خط لکھا اور اسے اپنے پڑوسی کی دیوار سے خشک کرنا چاہا,
یا اللہ,
یعنی مٹی کی دیوار تھی کہ اس کو خشک کرنا ہے, لیکن اس سے پھر رک گیا. پھر دل میں کہا کہ یہ مٹی ہے اور مٹی کی کیا حیثیت, چنانچہ اسے مٹی سے خشک کر لیا تو غیب سے آواز آئی جو شخص دیوار سے مٹی لینے کو معمولی سمجھتا ہے وہ کل قیامت کے دن اس کی سزا دیکھ لے گا.
اللہ,
یہ ان بزرگوں کا انداز تھا کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے. تو اب جو نیک لوگ ہوا کرتے نا تو ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پکڑ کی جاتی.
بالکل.
تو یہاں ان کو بچایا جا رہا تھا, یہاں یہ سمجھایا گیا ہے کہ جس پڑوسی کے حقوق شریعت نے بیان کیے ہیں تو پڑوسی کے ساتھ کبھی اس طرح کا معاملہ اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے کہ اس کی دیوار کو کوئی تکلیف پہنچے, اس کے مکان کو کوئی تکلیف پہنچے.
بالکل.
یا اس کے بچوں کو کوئی تکلیف پہنچے. ہمارے معاشرے میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکان بناتے ہیں اور اس طرح بناتے ہیں کہ پڑوسی کی دیوار بھی ٹوٹ جاتی ہے بعد میں جا کر, اگر بنا بھی دیتے ہیں تو پھر پلستر صحیح سے نہیں ہوتا, कदर करवाने के मामले में दिल के अंदर 10 तरह की बातें आ रही होती कि इतना मैं क्यों करवाऊं, तो जब काम किया है अच्छा, फिर मकान बन गया, दीवार को कोई बाधा है, नुकसान नहीं पहुंचा। जब पानी की तराई की जाती है, पानी डाला जाता है, तो वो पानी दीवारों से रसता है तो पड़ोसी का रंग सारा खराब हो जाता है। तो कभी जाकर पूछा हमने कि आपका रंग हमारी जो है इमारत की वजह से खराब हुआ, तो हम आपके कलर आपके घर का रंग करवा देते हैं जिस गमले में खराबी हुई है। तो ये अंदाज हमें बुजुर्गाने दीन के वाकिया से हिकायत से पता चलता है कि वो पड़ोसियों के साथ किस तरह का अंदाज इख्तियार किया करते थे। और आज हमारे माशरे में तो वो है ना कि बस या शेख अपनी अपनी देख, ठीक है मैंने किया, मेरा मामला है, मैंने जवाब देना है, मेरा पड़ोसी है, मैंने इसका कौन सा खराब किया, इसको चाहिए था ये खुद अपना जो है ना इंतजाम करता, मैंने क्या ठेका लेकर रखा है कि इसके सारे मामला को दुरुस्त करूं। ये अंदाज दुरुस्त नहीं है।
लेकिन मोहसिन भाई, आपने जैसे आज के दौर के हवाले से गुफ्तगू की, मुझे आपके इस वाक़े से अमीर अहले सुन्नत का वाक़या याद आ गया कि अमीर अहले सुन्नत ने इसको मदनी मुज़ाकरे में भी जिक्र किया और तहरीर भी ये वाक़या हुआ आपकी जो है ना सीरत में, कि आपके शहजादे के घर जो है वो जानवर आया था
जी,
तो जानवर के ताप से वो पड़ोसी की जो है ना वो दीवार वो गंदी हो गई।
अल्लाह।
तो आपने अब जानशीन अमीर अहले सुन्नत जो आपके बड़े शहजादे हैं, तो उनकी तरबियत भी फरमाई और उनसे मतलब जब तक वो इत्मीनान नहीं हुआ कि
पड़ोसी
राजी है या नहीं है।
अल्लाह।
अमीर अहले सुन्नत
की ये तो बड़ा मामूली सा मामला ना हमारे यहाँ, जब जानवर पूरे महल्ले में बने हैं तो भाई तो क्या है, क्या मेरे जानवर से ही कोई थोड़ी इसकी दीवार खराब हुई होगी। अब जानवर महल्ले में आए, बकरईद का मौसम है तो ये तो होगा, तो बर्दाश्त करना चाहिए इसको, क्यों इस पे नाराज हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, अमीर अहले सुन्नत का अंदाज कितना खूबसूरत आपने बयान किया
और अमीर अहले सुन्नत
को इत्मीनान दिलाया।
बिल्कुल बिल्कुल,
वाह वाह,
आपका अंदाज इतना, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से तरबियत फरमाते हैं, हर बकरईद का जब मौसम आता है तो जानवरों की एहतियात के हवाले से सब जानवर को भी तकलीफ ना हो,
सही बात,
और अपने पड़ोसियों को भी तकलीफ ना हो, इसकी तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत।
क्या बात है, ये बुजुर्गाने दीन का फैजान है ना कि वो पड़ोसियों के मामले में अपना अमल और किरदार जो उन्होंने इख्तियार किया और वो जो किताबों में हमें पता चला हम पढ़ रहे थे, तो आज हमें इस दौर में देखने को भी मिलता है कि अमीर अहले सुन्नत या दीगर जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे असलाफ हैं, इनका यह अंदाज रहा है। यहाँ एक वाक्य में बयान करता हूँ पड़ोसियों के हवाले से, फिर इंशाल्लाह कोस की तरफ भी बढ़ते हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन अबी बकर रहमतुल्लाह ताला ले अपने पड़ोस के घरों में से दाएं बाएं और आगे पीछे 40-40 घरों, जो हदीस पाक में बयान फरमाया, 40-40 घरों के लोगों पर अपना माल खर्च किया करते थे।
सुभानअल्लाह।
ईद के मौके पर उन्हें कुर्बानी का गोश्त और कपड़े बेचते और हर ईद पर 100 गुलाम आजाद किया करते
थे।
यानी अब आप देखें कि अल्लाह ने उनको माल दिया था तो वो माल खर्च भी कितने अच्छे अंदाज में कर रहे हैं, तो 40 इधर 40 इधर 40 इधर 40 इधर, सबको जो है गोश्त भी भेज रहे हैं, ईद के कपड़े भी भेज रहे हैं, माल भी उन पर खर्च कर रहे हैं और ईद के दिन पे 100 गुलाम भी आजाद कर रहे हैं। पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक का अंदाज ये सैयदना अब्दुल्ला बिन अबी बकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का यहाँ बयान किया गया है। ठीक है, हम इतना खर्च नहीं कर सकते, कम अज कम अपने पड़ोस में रहने वालों को कभी अपने घर की हांडी से जो खाना बना है कुछ ना कुछ तोहफे तो भेज सकते हैं, कभी कोई नया फल आए तो वो भेज सकते हैं। बाज इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है कि रमजान मुबारक में तो ये होता है कि वो इफ्तारियां घरों पर भिजाने का सिलसिला होता है, कभी इस पड़ोसी के यहाँ, कभी उस पड़ोसी के यहाँ। अगर सवाब की नीयत अच्छे अंदाज में कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए तो सवाब मिलेगा, मगर ये पूरा सारा साल ही होना चाहिए। जब घर के अंदर कोई अच्छी चीज बनी है तो उसमें से थोड़ी अपने पड़ोसियों को भी भिजवा दी जाए। अच्छा, फिर इसमें मस्जिद भाई बड़ी बात ये होता क्या है कि ये हमारे यहाँ भेजता है ना, इसके यहाँ भेजेंगे, वो नहीं भेजता तो उसके यहाँ नहीं भेजेंगे, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि होना ये चाहिए कि पड़ोसी है वो भेजे ना भेजे, अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो आप उसके यहाँ अपने माल के जरिए तहाइफ भेजें ताकि आपकी मोहब्बत बढ़े, क्योंकि तहादू तहाबू तोहफा दो इंशाल्लाह मोहब्बत बढ़ेगी। कुछ कॉल ले लेते हैं फिर आपकी तरफ बढ़ेंगे। जी कॉल दीजिएगा।
इस जमाने में तो कर्ज देकर वापस की उम्मीद रखना सिर्फ ख्वाब ही लगता है। जो लोग कर्ज लुटाने में टाल मटोल करते हैं उन पर क्या गुनाह है?
अल्लाह अल्लाह, बात तो आप कुछ ना कुछ दुरुस्त कह रहे हैं, इस पर कुछ अर्ज करता हूँ। एक कॉल पहले और लेते हैं।
محمد نواز عطاری رحیم یار خان سے اللہ والے. آج کا موضوع اللہ والوں کے اخلاق, جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے. یہ پروگرام دیکھ کر اللہ کے ولیوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو نظر بس سے بچائے, دن گیارہویں رات بارہویں ترقیاں عطا فرمائے.
آمین آمین. جزاک اللہ, آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. یہ ایک جو کال آئی ہے یہ بھی بات درست ہے, اس پر بھی ہمیں کلام کرنا چاہیے محشید بھائی, کہ آج کل قرض دینا اور اس سے واپسی کی امید رکھنا ایک خواب ہے. یعنی معاشرہ ایسا ہو گیا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ملفوظات میں غالباً لکھا ہے اپنے دور کا واقعہ, آج سے 100 سال اگر ہم کہیں کم از کم, تو اتنا پرانا واقعہ, تو اس وقت بھی فرماتے ہیں کہ کئیوں کو قرضہ دیا ہے جو دینے کا نام نہیں لیتے. تو آج قرضہ دینے کا زمانہ نہیں ہے. اگرچہ یہ ایک خرابی پیدا ہوئی ہے, مگر یہاں ایک تھوڑی سی ہمارے لیے یوں سمجھیے کہ راحت کی بات بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے قرضہ دیا ہے اور وہ ادا نہیں کر رہا اور ہم اس کو مہلت دے رہے ہیں, تو ہر دن اتنے روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے.
بالکل,
ہر دن اتنے کا صدقہ کرنے کا ثواب ہے. مگر یہاں پر ہمیں ان لوگوں کو کہ جو قرض لیتے ہیں اور ادا نہیں کرتے بلا وجہ, مال ہوتا ہے اپنے کاروباری ٹرن اوور کو گھمانے کے لیے یا اپنی دیگر ضروریات یا سمجھے کہ تعیشات کو پورا کرنے کے لیے, لوگوں کے مال کو روکے رکھتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارے پاس آئے گا تو ہم دیں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اگر قرض لیا ہے تو فل فور قرض کو ادا کرنا چاہیے. اچھی نیت یہ رکھنی چاہیے, بلکہ ایک روایت میں غالباً اس طرح کا ہے کہ جو قرض ادا کرنے کی نیت سے قرض لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ اس پر مقرر فرماتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اس کا قرضہ اچھے انداز میں ادا ہو جائے. مگر یہ معاشرے کا ایک بہرحال ایرر ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟
آپ صحیح فرما رہے ہیں محسن بھائی, اور یہاں میرے پاس ترغیب و ترہیب کی ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے. یہاں آپ نے جو بالکل سوال کا جو موضوع اس مناسبت ہے کہ جو قرض لے رہے ہیں ان کو کیا نیت رکھنی چاہیے, اس حوالے سے حدیث پاک ہے. چنانچہ نور کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے قرض لیا اور وہ اسے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے بلکہ اسے ادا کرنے کے معاملے میں حریص ہے, پھر وہ اسے ادا کیے بغیر مر گیا, تو اللہ عز و جل اس بات پر قادر ہے کہ اس کے قرض خواہ کو اپنے پسندیدہ انعامات کے ذریعے راضی کر.
اللہ, یعنی یہ قیامت کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے نا,
اور مرنے والے کی مغفرت فرما دے. اور اب اسی حدیث کے اندر جو بغیر ادائیگی کی نیت کے قرض لیتا
ہے, یعنی اس کی نیت خراب ہے, نیت خراب ہے.
بالکل, اس کے متعلق اسی حدیث پاک میں آگے بیان ہوا کہ جس نے قرض لیا اور وہ اسے ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا, پھر وہ اسے ادا کیے بغیر مر گیا, تو اس سے پوچھا جائے گا, کیا تو یہ گمان کرتا تھا کہ ہم فلاں کو تجھ سے اس کا پورا حق لے کر نہ دیں گے؟
ہائے 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 ہائے.
پھر اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں لے لی جائیں گی
اللہ,
اور قرض خواہ کو نیکیوں میں قرض کے بدلے کے طور پر ڈال دی جائیں گی, اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو قرض خواہ کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں.
کتنی بڑی مصیبت ہو.
بالکل,
اس وقت تو نیکی کے لیے آدمی جو ہے وہ پریشان ہوگا, اور جب اگر کسی کے گناہ اپنے خاتے میں آ جائیں اس وقت کتنی جو ہے بربادی کا معاملہ ہوگا. یہاں پر یقیناً ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ قرض لیتے وقت ہماری نیت کیا ہے. اچھا, یہاں ایک اور حدیث پاک اسی سے ملتی جلتی میں عرض کرتا ہوں, قرض ادا کرنے کے والے.
جی جی,
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو لوگوں کا مال قرض لے جس کے ادا کرنے کا پختہ ارادہ رکھے تو اللہ تعالی اس سے ادا کرا ہی دیتا ہے, اور جو ان کے برباد کرنے کا ارادہ کرے, دینے کا ارادہ یعنی نہ رکھے, تو اللہ تعالیٰ اس پر بربادی ڈال دے.
اللہ اکبر,
دونوں کی نیت کا اعتبار ہے. اگر نیت دینے کی ہے تو کتنی پیاری بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے قرض ادا کرا ہی دیتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے قرضے ہوتے ہیں مگر وہ مارکیٹ سے بھاگتے نہیں ہیں, وہ منہ چھپاتے نہیں ہیں, وہ لوگوں کو فیس کرتے ہیں اور اپنی مجبوری بتاتے. دنیا والے بھی پاگل تھوڑی ہیں یار, وہ بھی تو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا حصہ چلتا ہے. وہ لوگوں کو فیس کر رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ نہیں مجھے دینا ہے, میرے پاس جیسے آئے گا میں دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے نیک نیت رکھنے والوں کی ادائیگی میں مدد فرماتا ہے. اور جو لیتا ہی اس چوری کی نیت کے ساتھ ہے کہ باب اب کیا, تو دیکھ تو میرے گھر پر آ کر تو دکھا تجھے کتنے جو ہے تیرے جوتے گھسواتا ہوں, پھر تجھے پتا چلے گا کہ تُنہیں قرض دیا کس کو ہے. یا وہ شہری بدل دیتا ہے, ملک بدل دیتا ہے کہ اب اس سے کوئی رابطہ ہی نہ ہو. تو ایسا اگر بربادی کا کسی نے قرض کھانے کا ارادہ کیا تو اسے ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بربادی ڈال دیتا ہے اور پھر ایسوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں دنیا میں ملتی ہیں کہ جو پہلے کروڑ پتی تھے لوگوں سے اسی طرح کے معاملات کرنے کے بعد آج وہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہیں, کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں. اچھا اب اگر وہ پریشان بھی ہیں تو لوگ اس لیے مدد نہیں کرتے کہ اس کا پچھلا کردار اچھا نہیں تھا. وہ نا شیر آیا والی جو مثال ہے تو وہ مذاق کرتا تھا مگر جب حقیقت میں آیا تو اسے کوئی بچانے والا نہیں تھا. تو اس نے اپنے اچھے دن میں لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کیا, اب جب اس کے برے دن آئے تو لوگ اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے, تو اب یہ اپنی مصیبت میں پریشان گھومتا ہے. تو قرض کے معاملے میں ہمیں اس بات ڈرنا چاہیے.
بالکل محسن بھائی, قرض لینے کے حوالے سے میں تو کہوں گا کہ سب سے پہلے غور و فکر کر لیا جائے کہ قرض دینے کی میں کیفیت میں ہوں گا کہ میں قرض لوٹا سکوں. سب سے پہلے اپنے اسباب دیکھ لیے جائیں. اور جیسے انہوں نے کہا کہ آج کل تو یہ معاملہ ہو گیا ہے, تو دیکھیں ہر دور میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, آج کے دور میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں, لیکن ایسا نہیں کہ سب کے سب ایسے ہیں.
جی جی.
تو جب قرض کا سوال ہو تو دینے والا خود تحریر کر لے, خود غور کر لے کہ آیا جس شخص کو میں قرض دے رہا ہوں آیا وہ آنے والی کیفیت میں واپس کر سکے گا یا نہیں.
جی جی.
جب یہ غور کر لے گا تو اب اگر وہ دینے کی صورت میں ہے پھر تو اطمینان رہے گا, وہ قرض دے دے گا اور وہ آسانی سے لوٹا بھی دے گا. اور اگر وہ یہ غور کر رہے کہ یار یہ تو اتنا غریب اور نادار شخص ہے کہ یہ قرض واپس نہیں کر سکے گا, تو دینے سے پہلے ہی اس کو دل میں صبر کر لینا چاہیے. صبر کا پیمانہ اپنا وہ بنا لے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں تاخیر ہی ہو, میں اس کے ساتھ انشاءاللہ یا تو نرمی کروں گا یا اگر اللہ تعالیٰ نے میرے رس میں وسعت کر دی تو میں دلی دل میں اس کو معاف بھی کر دوں گا. میرے پاس الحمدللہ اسی سوال کے مناسبت سے امام بخاری علیہ رحمہ کا بڑا ہی پیارا واقعہ ہے.
امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ,
چنانچہ محمد بن عباس فیرابری کا بیان ہے کہ ایک شخص حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے 25,000 درہم کا مقروض تھا.
اچھا.
اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو خبر ملی کہ وہ شخص آمل, یہ جیحون کے مغربی جانب ایک شہر ہے وادی جیحون کے, تو وہاں آیا ہے اور ہم اس وقت فرابر میں تھے, یہ مشرقی شہر تھا. تو آپ سے عرض کی کہ آپ کو آمل پہنچ کر اپنا مال وصول کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے, مطلب سوال کرنے کے اعتبار سے امام بخاری علیہ رحمہ نے بالکل,
حالانکہ مال تو ان کا ہی تھا,
بالکل مال ان کا ہی تھا, مگر آپ نے جو ہے وہ سوال کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھا, بلکہ اس کے سوال کے حوالے سے جو روایت کرنے والے وہ بزرگ ہیں ان کو منع فرمایا.
اچھا. میں یہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اپنا قرضہ اس سے مانگوں, یعنی جب دینا ہوا تو دے گا وہ.
بالکل. یہ آپ نے مطلب اس پر غور کیا کہ میں اس سے سوال نہیں کروں, حالانکہ انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور اس سے سوال کریں, اس مطلب کہ وہ آپ کا جو ہے وہ قرض واپس کرے.
اچھا, یہاں ویسے شرعاً تو کوئی گناہ نہیں تھا نا ان پر سوال کرنے پر, ان کا مال تھا وہ مانگ سکتے تھے. جیسا کہ قرض کے حوالے سے ایک حکم شرعی یہ بھی ہے نا, فقہی جزیہ ہے, کہ اگر کسی نے قرض کی میعاد بھی یعنی وقت بھی مقرر کر دیا کہ اتنے دنوں بعد قرض واپس کرنا ہے اور اگر اس سے پہلے بھی مطالبہ کرنا چاہے تو مطالبہ کر سکتا ہے, تو مطالبے کی اجازت تو اس کو ہے ہی. تو یہاں شرعاً کوئی گناہ نہیں تھا, مگر وہ آپ کا تقویٰ تھا یا آپ کی مروت تھی یا آپ کو یوں سمجھے کہ مسلمانوں کے حوالے سے آپ کا ایک انداز تھا جس کو آپ نے اختیار کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا. اب یہاں قرض دینے والے کی بات ہو رہی, بزرگ قرض دیا کرتے تھے, امام بخاری نے قرض دیا تھا, امام آدم قرض دینے والے تھے, ٹھیک ہے. تو ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے خادم کو اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب تو کسی تنگ دست کے پاس تقاضے کو جائے یعنی لینے کے لیے جائے, معاملے کے لیے جائے, تو اسے معاف کر دے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے. جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کون شخص؟ وہی شخص جو اپنے خادم کو کہہ رہا تھا. نبی پاک فرما رہے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. کس کو؟ کہ جس نے لوگوں کے قرض کو تنگ دستی کی وجہ سے معاف کیا.
سبحان
اللہ. یہاں شریعت ہمیں دونوں طرح کے معاملات میں رہنمائی کرتی ہے کہ جو قرض دے رہا ہے اسے نرمی بھی کرنی چاہیے, قرض لینے والے کو چاہیے کہ وہ پورا پورا ادا کریں.
محسن بھائی، امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری علیہ رحمہ انہی احادیث کا تو فیضان عام کرنے والے ہیں.
واہ واہ.
تو آپ کے انداز میں، آپ کے کردار میں یہ چیز کیوں نہ ملے گی؟
بالکل.
تو جب آپ کو یہ کہا گیا تو آپ نے کہا کہ ہمیں اس سے جو ہے وہ ڈرانا ہے، اسے دھمکانا نہیں چاہیے.
جی.
تو اچھا، مقروض کو معلوم ہوا، مقروض کو معلوم ہوا تو آپ کہ آپ فرہ بر میں ہیں تو وہ خوارزم چلا گیا.
اچھا، وہاں سے آگے چلا گیا.
آگے چلا گیا جیسے لوگ کیا کرتے ہیں. اب وہ جب ڈر کر گیا، یہ 12 دن کی مسافت پر تھا، تو ہم نے پھر آپ سے عرض کی، جو بزرگ علیہ رحمہ نے جو آپ کا یہ واقعہ کوٹ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے عرض کی کہ آپ آمل کے حاکم ابو سلمہ کوشانی سے کہیں کہ وہ خوارزم کے حاکم کے نام اس مقروض کو گرفتار کرنے اور آپ کا مال وصول کرنے کا ایک مکتوب لکھ دیں.
لیٹر لکھ دیں
آپ، یعنی آپ جو ہے وہ کوشش کریں سختی کی،
مال مل جائے.
بالکل بالکل. مگر آپ نے کیا فرمایا کہ اگر میں سے سفارشی مکتوب لکھواؤں گا تو وہ بھی مجھ سے سفارشی مکتوب لکھوانے کا لالچ کرے.
اللہ اللہ.
تو اور میں دنیا کے بدلے دین کو کبھی نہیں بیچوں.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
دین پر عمل کرنے کے حوالے سے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اتنا زیادہ کانشیس ہوتے تھے کہ اپنے ہر ہر عمل کو اتنا غور و فکر سے دیکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بعد میں میرا عمل دلیل بن جائے.
اللہ اللہ. یعنی یہ نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی دینداری اور اپنی جو ہے
اپنی
نفع کی خاطر اس نے یہ کام کیا. کال دیجیے گا.
میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو لوگ باغ فلیٹوں میں رہتے ہیں وہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس کھڑکی میں سے ہاتھ نکال کے کچرا پھینک دیتے ہیں. اکثر وہ لوگوں کے اوپر بھی گرتا ہے، کسی کی گاڑی پہ، کسی کی آنے جانے والوں پہ. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
ایسی صورت میں جس پہ گرا اسے تو صبر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور جس نے اس طرح کیا ہے اسے یہ چاہیے کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، اور جس کو تکلیف پہنچی اسے جا کر معذرت کرے. اچھا، اس میں بہت ساری صورتیں ہیں. ایک تو خالی جو راہ گر ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی، نیچے کے فلیٹ والوں کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے نا. ہوا سے وہ چیز آگے پیچھے ہو گئے تو کسی گھر میں چلے، بالکونی میں چلے جائے گی. اگر وہ لکوڈ ہے، اچھا وہ بسا اوقات کپڑے سکھاتے ہیں،
بالکل،
تو پانی جو ٹپک رہا ہوتا ہے وہ دوسروں کے گھروں پہ بھی جا رہا ہوتا ہے. تو یہ تکلیف دینے کا انداز ہے. اس طرح کی تکلیف دینے کے انداز سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ جو اوپر سے کچرا پھینک دینا، کوئی چیز پھینک دینا، بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کوئی ایسی چیز پھینک دی جاتی ہے جو سامنے نیچے جو ہے وہ زخمی بھی کر دیتی ہے آنے جانے والوں کو، یا اس بیچارے کے کپڑے سارے خراب ہو جاتے ہیں. وہ کسی تقریب میں جا رہا اور اوپر سے ہم نے جو کرنا تھا وہ کیا اور اس کا معاملہ خراب ہو گیا. اس سے ہمیں تکلیف دینے سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے.
بالکل محسن بھائی، اس میں دیکھیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جو اوپر رہتا ہے فلیٹ میں وہ خود محتاط ہو جائے. مثال کے طور پہ اولاً تو کچرا باہر پھینکنا یہ ویسے ہی غیر اخلاقی حرکت.
بالکل بالکل.
ہر انسان کے گھر میں ایک ڈسٹ بن موجود ہوتی ہے یا
نہیں ہوتی تو ہونی چاہیے،
ہونی بھی چاہیے. بالکل. اور باہر مطلب اس طرح سے پھینکنا، بس اوقات لوگ پانی پھینک دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سب
یوں کر کے پھینک دیا.
بالکل.
پھر بعد میں دیکھنے کوئی ہے تو نہیں، تو اب دیکھنے کا کیا فائدہ؟ اچھا، اب وہ جو نیچے وہ یوں دیکھے گا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا.
اچھا، بسا اوقات تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آیا کہاں.
جی جی جی.
لیکن یہاں پر جو انہوں نے سوال کیا، تو اس میں اگر عادت بن جائے نا کسی کی، تو بڑی حکمت عملی سے، محبت کے ساتھ، جیسے آپ نے کہا کہ وہ تحفہ دو تو محبت بڑھتی ہے، اس طرح بڑی حکمت عملی کے ساتھ اس کے پاس جا کر اور بڑے پیار سے طریقے سے ان کو سمجھائیں کہ حضرت اگر ایسا نہ کریں تو ہم مطلب، اور کوئی بھی گزرے گا یہاں سے تو اس کے لیے تکلیف کا انشاءاللہ آپ بچت ہو جائے گی، تو آپ کو ثواب ملے گا.
ایسا اتنی محبت سے، اتنی پیار سے جائے گا کون؟ جائے گا تو وہ تو آستین چڑھا کر جائے گا. بھائی نظر نظر نہیں آتا تیرے کو، اوپر سے جو پھینکتا ہے، اوپر رہتے تو کیا مطلب ہے؟ تم سب پر حاکم ہو. اس طرح کا انداز جو اختیار کریں گے تو پھر لڑائی ہوگی. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں لڑائی سے بچے.
لڑائی سے بچے نا بھائی. دیکھیں، آپ نے پہلا واقعہ حضرت مالک بن دینار کا سنایا، تو وہ تو یہ تو ہو جاتا ہے بسا اوقات، کیونکہ الحمدللہ ہمارا تو یہ جو علاقہ ہے، جو سوسائٹی ہے، نارملی یہاں پر مسلم فیملیز ہی.
جی جی.
وہ غیر مسلم تھا. یہاں جو زیادہ تر واقعات دیکھنے میں آتے ہیں وہ بھول کی وجہ سے ہوتے ہیں، عدم توجہی کی وجہ سے ہوتے ہیں. وہاں وہ جان بوجھ کر حضرت مالک بن دینار کے گھر میں گندگی پھینک رہا تھا. اور آپ نے کتنی پیاری آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی سنائی، وَالْقَاضِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ واللہ یحب المحسنین. یہ والی جو آیت کریمہ ہے، اگر اس کو ہم ذہن میں رکھیں اور جب بھی اس طرح کے معاملات ہوں تو صبر کے ساتھ، غصے کو ٹھنڈا کرتے ہوئے، حکمت عملی کے ساتھ، اور پھر یہ جو سمجھانا ہے یہ تو احسان ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
دین کی تبلیغ ہے، نیکی کی دعوت دینا ہے. اگر یہ انداز اختیار کرے گا ہو سکتا ہے کہ وہ مدنی قافلے میں سفر
کرنے والا مسلمانوں کا فائدہ دیتا ہے اور سمجھانے کا انداز بھی قرآن ہمیں فرماتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال۔ تو یقیناً یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا جو آپ نے بیان کیا۔ یہاں ایک اور واقعہ ذہن میں آیا ایک بزرگ کا پڑوسیوں کے حوالے سے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہیں مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے، اللہ پاک امام غزالی کے مزار پہ کروڑا کروڑ رحمت
نازل فرمائے۔
انہوں نے جو احیاء العلوم، مکاشفۃ القلوب اور کیمیائے سعادت، منہاج العابدین، یہ جو کتابیں ہمیں لکھ کر دیے نا، کمال ہے۔ اگر ان کو پڑھے نا بندہ تو احساس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کسی بزرگ کے گھر میں چوہوں کی کثرت تھی، چوہے زیادہ ہو گئے تھے، تو کسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ ایک بلی پال لیں گھر کے اندر، تو ایک چوہے سارے بھاگ جائیں گے کیونکہ چوہے بلی سے ڈرتے ہیں۔ ان بزرگ نے کیا جواب دیا؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم کہتے کہ چلو بہت اچھا مشورہ ہے، چلو ہماری تو جان چھوٹے گی۔ ان بزرگ نے فرمایا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ چوہے بلی کی آواز سن کر خوف زدہ ہو کر بھاگ کر پڑوسیوں کے گھروں میں چلے جائیں گے۔
یا اللہ،
تو گویا میں ایسا آدمی ہوا کہ جو خود تو ایک تکلیف کو پسند نہیں کرتا مگر دوسروں کو وہی تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں۔
اللہ،
کتنی باریک سی بات ہے، کتنی باریک سی بات ہے کہ ہم اپنی تکلیف کو تو دور کر رہے ہیں مگر اپنے ہی وجہ سے پڑوسیوں کو بھی تو تکلیف پہنچے گی نا کہ وہ چوہے ان کے گھروں میں چلے جائیں گے۔ اب یہ مثال ایک چوہوں کی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کی مثالیں ہو سکتی ہیں جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہم اپنی ہماری بلا سے جائے نا، ہم تو یہ کہتے ہیں ہماری بلا سے ٹلے یہاں سے، پر ہمیں پریشانی نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر ہم کہیں ایسے ایریا میں رہتے ہیں کہ جہاں پر رش بہت ہوتا ہے، اب گاڑیاں کھڑی کرنے، پارکنگ کرنے کے مسائل ہوتے ہیں، کسی نے ہمارے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کی، ہم نے وہاں جو ہے نا بیریئر لگا دیا، ٹھیک ہے، لگانے کی اجازت تھی ہمیں کہ ہم یہاں گاڑی کھڑی نہ کریں، مگر اب وہی گاڑی وہ پڑوسی کے آگے کھڑی کر رہا ہے، تو اب وہاں ہمیں سمجھانا چاہیے کہ دیکھو بھائی یہ گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے، مجھے بھی تکلیف ہوگی، پڑوسی کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو اس طرح ہمیں اپنے پڑوسیوں کے معاملے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو کرنے جا رہے ہیں یہ کمل درست ہے یا نہیں۔ اب وہ ہم یہ کہیں کہ سب چلتا ہے تو سب چلتا ہے نہیں، بلکہ ہمیں بزرگوں کے طریقے پہ چلنا چاہیے کہ وہ چوہوں کے معاملے میں بھی یہ سوچ رہے کہ کئی چوہے پڑوسی کے جا کو تکلیف نہ پہنچے۔
ہاں، لیکن بعض اوقات محسن بھائی ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف کی کثرت بھی ہو جاتی ہے،
جی جی جی،
تو اس وقت میں سمجھانا اور حکمت عملی سے سمجھانا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ میں یہاں پر ایک حدیث پاک کوٹ کروں گا، اس حدیث پاک میں واقعہ ہے،
جی جی،
حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں اپنے پڑوسی کی شکایت لے کر حاضر ہوا۔
اللہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا سامان راستے میں ڈال دو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر حکمت عملی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنا سامان راستے میں ڈال دو۔
اللہ،
پڑوسی سے شکایت ہے تو اس شخص کو کہا کہ اپنا سامان راستے میں ڈال دو، تو اس نے اپنا سامان ڈال دیا۔ اب لوگ وہاں سے گزرتے اور اس کی پڑوسی پر لعنت بھیجتے،
اللہ اللہ،
اب
لعنت دان کر دے کہ ایسا پڑوسی، اس کا پڑوسی باہر بیٹھا۔
بالکل، اچھا، اب یہ شخص جو ہے جو اس کو لعنت دان ہوئی، اب یہ شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔
اللہ اکبر،
تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں؟ تو اس نے عرض کی، لوگ مجھے لعنت دان کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے پہلے اللہ عز و جل نے تجھ پر لعنت بھیجی۔
استغفراللہ،
تو اس نے عرض کی کہ آج کے بعد میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔
اللہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تربیت فرمائی، چنانچہ وہ شخص جس نے بارگاہ رسالت میں شکایت کی تھی وہ پھر حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا سامان اٹھا لو،
اللہ،
تکلیف اللہ پاک نے دور فرما دی۔
کیا بات ہے،
تو جو تکلیف دیتے ہیں اپنے
پڑوسیوں
کو ان کو اس سے
ڈرنا چاہیے۔
بالکل، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، لوگوں سے پہلے اللہ پاک نے تجھ پر لعنت بھیجی۔
یعنی بڑی یہ وعید والی بات ہے، ہمیں اپنے پڑوسیوں کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے اور اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پڑوسیوں کے حقوق پر اور ہمارے بزرگان دین کے انداز پر بات کی، قرض کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، محشید بھائی نے بڑے اچھے انداز میں گفتگو کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرض کے معاملے میں اور پڑوسیوں کے معاملے میں جو ہمارے بزرگوں کا انداز ہے اس کو اپنائیں، تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بنے، ایک با اخلاق مسلمان ہو کر اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ پاک اللہ والوں کے واسطے ہمیں اچھے اخلاق والا بنا۔
آمین،
آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
اللہ والے ہیں جو اللہ